أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ملك درود بجيه محمد وعلى محمد عزیزان محترم مسجد جعفریہ کے مومنین کی جانب سے اس خمسہ مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان غربت اہل بیت یا غربت ائمہ طاہرین ہے اور اپنے اس موضوع کو آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچانے کے لیے سورہ مبارکہ رعد کی گیارہویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کی حالت تبدیل نہ کرے یعنی یہ ایک ایسا فارمولا ہے یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جو ہر انسان اپنی زندگی میں نافذ العمل بنا سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہر انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے درک کر سکتا ہے یعنی جب تک کہ آپ کسی حالت کو تبدیل نہ کریں کسی چیز کو کسی چیز میں تبدیل نہ کریں وہ وجود میں نہیں آ سکتی یہ جو سائنس کا قانون ہے کہ انرجی جو ہے کریٹ نہیں کی جا سکتی ڈسٹرائی نہیں کی جا سکتی ایک فارم سے دوسری فارم ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتی ہے اس میں یقیناً مذہبی نقطہ نگاہ سے غور و خوض کی گنجائش موجود ہے اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ انرجی کریٹ نہیں کی جا سکتی خلق نہیں کی جا سکتی اور انرجی جو ہے وہ تباہ و برباد نہیں ہو سکتی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ انرجی کو پیدا کس نے کیا انرجی کا کریٹر کون ہے خالق کون ہے ہم یہ کہتے ہیں ہاں انرجی بذات خود پیدا نہیں ہو سکتی توانائی کو کوئی نہ کوئی خلق کرنے والا ہے وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے رب کائنات ہے اور یہ بات ہے کہ مسلسل انرجی اپنی فارمز سے وہ چینج کر رہی ہے ایک حالت سے دوسری حالت چنانچہ یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ خدا کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے تو یہاں پہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا کوئی عطا کی کمی ہے اللہ نہیں دینا چاہ رہا نہیں اللہ کیا عطا ہے بخشش ہے جو کچھ بھی کائنات میں ہو سب انسان کے لیے ہے لیکن اللہ کہہ رہے جب تک کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے ہم بھی تمہیں عطا نہیں کریں گے۔ بہت سی نعمتیں انسان کو بن مانگے مل گئی ہیں، زندگی کے لیے کسی نے کھڑے ہو کے سوال نہیں کیا، وجود کے لیے کسی نے سوال نہیں کیا، صحت کے لیے کسی نے سوال نہیں کیا، زندگی کی بہت ساری نعمتیں، ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس بنا پر یہ نعمتیں عامہ ہیں، عام قسم کی نعمتیں، کچھ نعمتیں خاصہ ہوتی ہیں جو سوال کرنے پر ہی عطا کی جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اگر بچوں کو کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی کالج یا اسکول میں داخل کرا دے وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ نعمت عام ہے۔ تمہارا اسکول میں داخل ہو جانا، کلاس میں بیٹھنا، یونیفارم پہننا، اپنے کورس کی کتابوں کو اپنے بیگ میں رکھنا، تمہارا اسکول جانا، اسکول آنا، تمہارے ٹیچر کا تمہیں پڑھانا، یہ سب نعمت عام ہے۔ لیکن اس نعمت عام کو اگر نعمت خاص کے لیے استعمال نہ کیا جائے، حصول تعلیم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے، تو انسان کبھی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اس بنا پر ہمیں اپنی حالت کو تبدیل کرنا، اور یہ حالت جو تبدیل کرنا ہے یہ نفسوں کے اندر سے ہے، ماں بے انفسہم، اپنے اندر سے چینج لانا ہے، اپنے اندر سے تبدیلی لانی ہے۔ اور اس آیت کا اور ہمارے موضوع کا ربط کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے کہ غربت اہل بیت، اہل بیت غریب ہیں، اپنوں کے درمیان بھی، بیگانوں کے درمیان بھی، چاہنے والوں کے درمیان بھی، دشمنوں کے درمیان بھی۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو دشمنوں کے مقابلے میں غربت سے نجات دیں تو ہمیں سٹرگل کرنی ہوگی، ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اپنے درمیان، اپنے شیعوں کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان، اپنے معتقدین اور محبین کے درمیان، اگر ان کو اس حالت غربت سے نکالیں، اس کے لیے بھی ہمیں اپنی حالت چینج کرنی ہوگی۔ توجہ رکھیے گا، ہو نہیں سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں، نہیں، ہمیں تبدیلی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ لہذا غربت اہل بیت سے متعلق کل کی جو گفتگو تھی کہ اہل بیت غریب ہیں، اس میں دو تین معنی ہم نے بیان کیے تھے کہ ایک معنی مالی لحاظ سے ہے کہ انسان مالی لحاظ سے فقیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اہل بیت کے لیے معنی سازگار نہیں ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ غریب الوطن ہوتا ہے، یعنی دوسرے شہر میں چلا جائے، یہ اہل بیت کے لیے صادق ہے، یہ سچا ہے معنی ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ وہ اپنے ہی شہر میں اکیلا و تنہا ہو، یہ بھی معنی ہے۔ خود بہت سارے آپ کو آئمہ ایسے مل جائیں گے جو اپنے ہی شہر میں غریب تھے، جو اپنے ہی شہر میں پہچانے نہیں گئے، اپنے ہی شہر میں ان کے چاہنے والے موجود تھے لیکن ان کی کمحقو معرفت حاصل نہیں کی گئی۔ ایک اور معنی کیا ہے؟ کہ انسان دوستوں کے لحاظ سے غریب ہو، دوست نہ ہو اس کے، چاہنے والے نہ ہوں جو اس کے معاون بن سکے، ظہیر بن سکے، مددگار بن سکے، یہ معنی بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے صادق آتا ہے کہ اہل بیت غریب ہیں۔ لہذا اہل بیت کی غربت کو ہمیں درک کرنا ہے، اور یہ جو معنی ہے اس کے بہت سے مترادف معنی موجود ہیں، کہیں اجنبی ہے، کہیں بیگانہ ہے، کہیں ناشناختہ شدہ ہے، کہیں آشنائی کرنا ہونا ہے، کہیں معرفت کرنا ہونا ہے، یہ سارے معنی جو ہیں اس غربت کے معنی میں آتے ہیں۔ لہذا غریب کا جو معنی کیا گیا ہے، وہ غریب کا معنی کیا ہے؟ یہ بیگانہ ہے اپنوں کے درمیان، یہ اجنبی ہے، یہ نامعلوم ہے، یہ نامانوس ہے، اس سے انسیت حاصل نہیں کی گئی۔ اہل بیت علیہم السلام، میں نے عرض کیا کہ ہمیں ان کو عالم غربت سے نکالنا ہوگا، اور یہ تمام گفتگو جو میں کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ صرف اور صرف ایک مقدمہ ہے جس کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ ہے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات گرامی۔ یعنی پوری گفتگو جو کچھ میں آئمہ کے بارے میں کر رہا ہوں، یہ مقدماتی گفتگو ہے، بہت انیشیل لیول کی بات ہے، یہ سمجھے کہ پریفیس ہے، دیباچہ ہے، یہ کیا ہے کہ جس میں ابھی گفتگو کو کھولا جا رہا ہے، لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ امام زمانہ کی یاد، اس لیے کہ اگر ہم امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، اگر امام زمانہ کی غربت کا احساس نہ کریں، اگر امام زمانہ کو اپنے لوگوں کے درمیان نامعلومیت سے نہ نکال پائیں، تو پھر ہماری محبت کو کوئی دعویٰ نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کے بعد بہت ہی گوہرے نایاب ہو، بہت قیمتی ڈائمنڈ ہو، الماس ہو، ہیرا ہو، لیکن وہ اس کی قیمت سے قدر سے نہ آشنا ہو تو وہ اس کو کہیں پر بھی پھینک سکتا ہے، وہ چونکہ آشنا نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری گفتگو جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے ہے۔ اور آج بھی میں کھارا در میں نماز جمعہ میں خطبہ دے رہا تھا تو وہاں پر بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھیے ولایت کا معنی ہی یہی ہے کہ ہر امام کی ولایت، آنے والے امام کی ولایت گزشتہ امام کی ولایت سے متصل ہوتی ہو۔ نہیں سکتا کہ ہمارے کسی امام کی ولایت جو ہے اس سے ما قبل امام سے جدا ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل، یہ بلا فضل کیا ہے کہ فوراً رسول کے بعد علی کی ولایت ہوگی، علی کے بعد کون خلیفہ بلا فضل ہے؟ وہ امام حسن علیہ السلام ہیں۔ امام حسن کے بعد خلیفہ بلا فضل کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین کے بعد ایک کے بعد ایک امام آتا چلا جائے گا، کوئی فاصلہ کوئی گیپ نہیں ہوگا، ذرہ برابر فاصلہ نہیں ہوگا، یعنی ٹائم کا سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی ہوگا اگر پہلا امام شہید ہو رہا ہے دوسرے امام اس کی امامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ہے ولایت کا معنی، اور یہ ولایت کا معنی ہی مکتب تشیع کی عظمت کا سبب ہے، اس لیے کہ ہماری یہاں ولایت جو ہے زندہ ہے، ہمارے یہاں امام زندہ ہے، ہمارے یہاں حاجی زندہ ہے، ہمارے یہاں رہنما زندہ ہوتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ عادل بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کا بنائے ہوا نہیں ہوتا، یہ زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجا جاتا ہے، ہر امام ایسا ہے۔ لہذا ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی ہے کہ چین آف ولایت میں تمہیں متصل ہونا ہے، جیسے ہر امام کی ولایت کا سیکوینس اور ترتیب مخصوص ہے۔ امام علی امام علی ہیں۔ اب مثلا امام علی کو امام علی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، امیر المومنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زبان رسالت مآب سے علم حاصل کیا ہے، زبان چوسی ہے، آپ نے ہزار باب تعلیم حاصل کیے ہیں، لہذا آپ کو امیر المومنین کہا ہے۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں کسی نے آپ کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا، امام کا ٹھیک ہے کہ ہم سب مومنوں کے امیر ہیں، لیکن یہ لقب مخصوص ہے مولا کائنات سے، مولا کائنات کے علاوہ کسی بھی امام کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سرکار دو جہاں سے مربوط متصل ہیں۔ لہذا ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ جس میں ہر امام اپنے ما قبل امام سے متصل ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے موجودہ امام سے متصل ہونا چاہیے۔ اگر ہم امام اول کو مانیں، مثلا اگر ہم امام اول کے زمانے میں ہوتے تو پھر ہمیں علی کے بعد کس کی بیعت کرنی چاہیے تھی؟ امام حسن کی۔ اب اگر کوئی علی کے زمانے میں ہو مولا کائنات کے اور وہ امام حسن کی بائت نہ کرے، وہ علی کا جتنا چاہنے والا ہو، جتنا گن گانے والا ہو، جتنے قصیدے پڑھنے والا ہو، جتنی عزاداری کرنے والا ہو، اس کی عزاداری، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے کسی کام نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام کے سیکنڈ امام یعنی امام حسن علیہ السلام دوسرے امام کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اگر دوسرے امام تک وہ بہت عقیدے پر ہو، راہ راست پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، لیکن اگر امام حسین کے لیے وہ بائت نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ دو امام کی محبت بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ تین امام اگر محبت ہو، ولایت ہو، ولایت کا دعویٰ نعرہ لگاتا ہو معتقد و اہل بیت کی محبت کا، لیکن اگر چوتھے امام کے لیے وہ بیعت کے لیے تیار نہ ہو، کیا ہوگا؟ وہ انسان نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ اس کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، گیارہ امام کی ولایت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ جو گیارہ امام کی ولایت سب کا اعتقاد، مولا کائنات کا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام سجاد و باقر کا، امام صادق و کاظم کا، امام رضا و تقی کا، امام نقی و حسن عسکری کا، سب کا اعتقاد رکھتا ہو، لیکن اگر بارہویں امام کے لیے آمادہ تیار نہ ہو، یا بارہویں امام کو نہ مانے، یا نہ مان کر ان کو ترک کر دے، وہ کبھی نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ولایت کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے امام سے متصل ہونا ہے۔ جیسے ہر امام کی ولایت پہلے امام سے متصل ہوتی ہے، لہذا تمہیں تمام ائمہ کی ولایت سے متصل ہونا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب اگر گیارہ ائمہ کی ولایت و امامت کا اعتقاد رکھنے کے باوجود ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکیں. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا ما ولم یعرف امامہ زمان ہی, جو مر جائے اس عالم میں کہ اپنے امام وقت کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. چنانچہ ہمیں عالم غربت سے نکالنا ہے اہل بیت علیہم السلام کو, اور یہ غربت دو طرح سے ممکن ہے, یعنی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ صحیح شناخت کا نہ ہونا, آپ کے پاس صحیح پہچان اور صحیح شناخت نہیں ہے کسی انسان کی, لہذا آپ اسے نہیں پہچان پائیں گے. اور صحیح شناخت کا نہ ہونا ایک غلط عمل یا غلط بیہیویئر کی بنیاد بنتی ہے. مثلا آپ کو نہیں پتا کوئی بہت بڑی شخصیت آ جائے یہاں پر, صحیح بہت بڑی شخصیت آ جائے, آپ نہیں پہچانتے, آپ کہیں گے یہ کوئی عام سا انسان ہے, لہذا آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا, ایک عام انسان کی طرح ہوگا. بعد میں آپ کو پتہ چلے ارے یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے, تو آپ کہیں گے ارے بھائی غلطی ہو گئی ہم سے, کوئی بے ادبی ہو گئی ہو, جسارت ہو گئی ہو. تو صحیح شناخت نہ ہونا کیا ہے, غلط عمل کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے, منزلت اور قدر کے جاننے کے باوجود انسان بے توجہ ہو جائے. جانتے ہیں کہ یہ عظیم انسان ہے, جانتے ہیں کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے, لیکن انسان بے توجہ ہو جائے, یہ بھی انسان کے غریب ہونے کا سبب بنتا ہے. اب یہ دونوں مثالیں سامنے رکھیں. اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی معرفت نہیں تھی, توجہ رکھیے گا, یہ حقیقی معرفت جو کہہ رہا ہوں یہ معرفت دو قسم کی عزیزان گرامی, ایک ولایت تکوینی کے لحاظ سے ان کی معرفت ہے اور ایک ولایت تشریعی کے لحاظ سے ان کی معرفت ہے. اب ولایت تکوینی اور تشریعی کیا ہوتا ہے؟ ولایت تکوینی یعنی وہ فضائل خاص جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیے ہیں, یعنی انما یرید اللہ لیذھبانکم رسل اہل بیت, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, ولایت دی, طہارت دی, ان کو پاکیزہ بنایا, من جانب اللہ بنایا, ان کو علم لدنی دیا, ان کے آبا اجداد سب موحد اور خدا پرست تھے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ فضائل ہیں, یہ وہ مناقب ہیں, یہ وہ درجات و حسنات اہل بیت کے, کہ ان میں ان فضائل و کمالات میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ منفرد ہیں سب سے زیادہ. چنانچہ یہ منفرد ہیں, اور ہم در حقیقت اہل بیت کی وہ معرفت جو تکوینی لحاظ سے ہے کم حقو حاصل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پہچاننا ہوگا. مثلا آپ اس تخت کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے یہ تخت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, مسجد کی دیوار یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, یہ مسجد کی چوڑائی ہے, مسجد کی لمبائی مثلا اس دیوار سے اس دیوار تک ہے. یعنی جب آپ کو اس کے حدود اربعہ کا پتہ چل گیا, اس کی باؤنڈری کا پتہ چل گیا کہ مسجد کی حدود یہاں سے یہاں تک ہے, مثلا ممبر کی اونچائی اتنے فٹ ہے, تو اب آپ کو پتہ چل گیا ممبر یہاں سے شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا, مسجد یہاں سے شروع ہوگی یہاں ختم ہوگی, تخت یہاں سے شروع ہوگا اتنے فٹ کے فاصلے پہ جا کے ختم ہو جائے گا. لیکن کیا کوئی علی کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی علی کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ علی کی ذات کہاں سے شروع ہوئی ہے, کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ بھائی علی کی کامل شناخت کے لیے علی کی ذات کا احاطہ ضروری ہوا کرتا ہے. آپ کو تخت کی شناخت چاہیے تو تخت کی جسامت کا احاطہ کرنا ضروری ہوگا کہ تخت کی جسامت کتنے فٹ کی ہے, تخت یہاں سے شروع ہوگا یہاں پہ ختم ہوگا. جب احاطہ علمی ہو گیا کسی چیز کا کہ مسجد کی حدود تخت کی حدود یہاں سے یہاں تک ہیں, تو اب شناخت آسان ہے, بتانا آسان ہے, نالج دینا آسان ہے. لیکن کیا کہوں اس عظیم مولا کائنات کا کہ جس کی زندگی میں جس کی شخصیت کی حدود ہی معلوم نہیں ہے انسان کو, کسی کو نہیں معلوم. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے مولا کی حدود معلوم ہے کہ مولا کے فضائل کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کہاں ختم ہوئے ہیں؟ نہیں, کسی کو نہیں معلوم. لہذا احاطہ علمی نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور علی کے, اور علی کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. لہذا معرفت علی, یہ تکوینی لحاظ سے معرفت ہمارے بس سے باہر ہے, جس کو امام خمینی نے لکھا ہے کہ علی نفس رسول کی منزل پر ہیں, اور تمام انبیاء مل کر
علی کی ایک تکبیرت الاحرام کا جواب نہیں لا سکتے. جو علی نماز میں تکبیرت الاحرام کہتا اللہ اکبر، تمام انبیاء مل کر علی کی ایک تکبیر کا جواب نہیں لا سکتے. یہ ہے علی کی معرفت. اور پھر علی کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ توجہ رکھے گا، علی کی ذات تو بہت دور ہے، علی کے کاموں کا شمار ممکن نہیں ہے. اس لیے سرکار فرما رہے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بھائی علی کی یوم خندق کئی ضربتیں چلی ہیں، لیکن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ارے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے تو خود اس کی ذات کتنی اعلیٰ عرفہ ہوگی، اس کی ذات کتنی اعلیٰ عرفہ ہوگی. ایک ضربت کہا ہے، توجہ رکھے گا، علی کے ایک فعل کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے. لہذا مولا کائنات کی معرفت کا محقہ ہمارے بس سے باہر ہے. کون سی معرفت مراد ہے؟ توجہ رکھے گا، کون سی معرفت ہم سے طلب کی گئی ہے کہ یہ معرفت حاصل کرو، اس کا سیکھنا تم پہ واجب ہے. توجہ رکھیے گا، وہ کون سی؟ وہ ولایت تشریعی کی معرفت ہے. یعنی تشریع یعنی قانون، خدا نے جو قانون شریعت بھیجا ہے، امام کو محافظ شریعت بنا کے بھیجا ہے، امام کو پہلا امام بنایا، امام حسن کو دوسرا امام بنایا، امام حسن کو تیسرا امام بنایا، ہر امام کو ایک ایک کے سیکونس کے لحاظ سے ترتیب عطا کی. تمہیں جس دور میں تم ہوگے اس زمانے کے امام کی اطاعت تم پہ فرض ہے کہ تمہارا امام تم سے چاہتا کیا ہے، تمہارا امام تم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، تمہارا امام تم سے کس امر کا خواہش مند ہے، تم اپنے امام کے لیے کیا کام انجام دے سکتے ہو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے کہ یہ وہ معرفت ہے ولایت تشریعی کی، جس کو مولا کائنات نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34 میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ خطبہ نمبر 34 جو کہہ رہا ہوں، چونکہ عربی اور اردو میں جو نہج البلاغہ اس کے خطبوں میں تھوڑا سا ایک دو کا اختلاف موجود ہے، میں عربی کے نہج البلاغہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں. اس کا عربی میں جو نمبر ہے وہ 34 ہے. اب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دیکھو کون سی معرفت تم پہ واجب ہے، یعنی ہمیں امام کو غربت سے نکالنا ہے، امام کو نون کرنا ہے، امام کو معلوم کرنا ہے، امام کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ ہم کیا کام کریں کہ ہمارا امام اپنوں کے درمیان بیگانہ نہ ہو، غریب نہ ہو، بلکہ وہ جانا پہچانا گیا ہو، شناخت شدہ ہو، اس کی معرفت حاصل ہو. اور کل معرفت کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب خطبہ نمبر 34 میں امام دو طرفہ حقوق کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کچھ تمہارے حقوق امت کے میری گردن پر ہیں اور کچھ میرے حقوق امت کی یعنی علی کے شیعوں کی گردن پر ہیں. اور صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں علی کے، مجھ علی کے حقوق، جو بھی تمہارے زمانے کا امام ہوگا، توجہ رکھیں، جو بھی تمہارے زمانے کا امام ہوگا اس کے حقوق تمہاری گردن پر ہوں گے کہ تم نے وہ انجام دینے ہیں، اور تمہارے کچھ حقوق اس کی گردن پر ہیں جو وہ انجام دے گا. لہذا دونوں کا اپنے حقوق ادا کرنے ہیں. ظاہری بات ہے امام اپنے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا، کبھی کوتاہی نہیں کرتا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے امام وقت کی معرفت کے حصول کے لیے اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. اب مولا فرماتے ہیں ایوہ الناس، اے لوگوں. یہ لوگ کون ہیں؟ جو تا قیامت آنے والے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں میرا تم پر، تمہارا مجھ پر، یعنی میں سے مراد صرف علی کی ذات نہیں، بظاہر علی کہہ رہے ہیں میں، فرد واحد کی طرف کہہ رہے ہیں، لیکن مراد کا ہے ہر زمانے کا امام ہے. لہذا یعنی امام سے مراد یہ نہیں کہ مولا علی کو بس پہچان لیا، بس نعرہ ولایت علی ولایت لگا لیا، گھر جا کے بیٹھ جاؤ، امام زمانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، امام حسین کے لیے کچھ نہیں کرنا، امام سجاد کے لیے کچھ نہیں کرنا، امام صادق کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس منارے ولایت لگا لیا، عقیق اونڈی پہن لی، ملنگت کے شکار ہو گئے، گلے میں مالا ڈالی، علی کی بوٹی کھانی پینی شروع کر دی، جناب مسئلہ حل ہو گیا. توجہ رکھیے گا، دیکھیں کس طرح ماننا تبدیل کیا گیا ہے. میں نے بتایا دو وجوہات سے انسان کیا ہوتا ہے, غریب ہوتا چلا جاتا ہے, ناشنا ہوتا چلا جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز مولا کہہ رہے ہیں کہ یعنی روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, پہلی چیز کہ صحیح معرفت کا نہ ہونا. جب صحیح معرفت نہیں ہوگی آپ پہچان نہیں سکیں گے, غلط عمل کریں گے. دوسری چیز کیا, قدر و منزلت آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بے توجہ ہی کر رہے ہیں. یہ بے توجہ کیوں ہے؟ چونکہ آپ کو اپنے وظائف کا علم نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب یہ ٹیچر ہے, یا آ کے ہمیں لیکچر دے گا, یا عالم دین ہے, یا آ کے نماز پڑھائے گا. جانتے ہیں آپ, معلوم ہے کہ مثلاً یہ امام جماعت ہے, یہ ٹیچر ہے, یہ ذاکر ہے. لیکن اگر آپ بے توجہ ہو جائیں, مثلاً مجلس میں بیٹھ کر آپ کہیں اور بیٹھ کے باتیں کرنے لگیں آپس میں, یہ بے توجہ ہی کیا ہے؟ یہ بے توجہ سبب بنے گی کہ آپ نے جس شخص کو بلایا ہے, عالم کو, ذاکر کو, کوئی بھی, وہ اس سوسائٹی میں غریب ہو جائے. اہل بیت کے ساتھ دونوں ظلم ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ دشمن نے پوری کوشش کی کہ ان کی حقیقی معرفت, یعنی معرفت تشریعی تکوینی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. جو کچھ قرآن نے اہل بیت اپنی زبان سے بتا دیا ہے ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. صحیح ہے کہ اہل بیت نے معیار دیا ہے, اور ولایت تشریح وہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں کہ ولایت تشریح سے کیا مراد ہے. کیسے پہچانے امام کے ان حقوق کو جو ہماری گردن پر ہیں, اور ہمارے حقوق امام کی گردن پر ہیں. اب آپ دیکھیں, اگر کوئی انسان امام کو نہ پہچانے, اب اس سے قبل میں ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. امام علی فرما رہے ہیں, غور الحکم میں روایت موجود ہے. غور الحکم ایک اور کتاب مولا کائنات کی, آپ کے اقوال کی, جو بعد میں علماء نے اس کو کمپائل کیا ہے, غور الحکم. اس میں امام کہتے ہیں دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی. توجہ رکھیے گا, دو مسلمان ایسے ہیں, دو شیعہ ایسے ہیں, دو منتظر ایسے ہیں, دو چاہنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری کمر توڑ دی. علی کو نہیں پہچانا نا. اب اگر کوئی علی کا نعرہ لگائے اور پھر نعوذ باللہ حضرت علی کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس سے مولا کہے تو نے میری کمر توڑ دی, اب کیا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا. دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کے جو چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں دو اصطلاحیں استعمال کی گئیں گی, ایک محب کی اور ایک شیعہ کی. دونوں میں فرق ہے. جو اہل بیت کو اہل بیت مانتا ہے, توجہ رکھیے گا, امام مانتا ہے, اہل بیت کو مانتا ہے, وہ محب کہلاتا ہے, اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کی بھی مانتا ہے. اب آپ اپنے کمانڈر کو, چیف آف دا آرمی اسٹاف کو مانے, آپ چیف آف دا آرمی اسٹاف سلوٹ بھی آپ کو ہوگا, سلام بھی ہوگا, جی اٹینشن بھی ہو جائیں گے, آمادہ باش بھی ہو جائیں گے, لیکن اگر اس کی نہ مانے کیا ہوگا؟ آپ کے مولانا, آپ بہت نماز اچھی پڑھاتے ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, لیکن اب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے وہ تو رکوع میں گئے, آپ پتہ چلا سجدے میں ہی رہ گئے, یا سجدے میں ہیں تو رکوع میں چلے گئے. نہیں, عالم دین کو, امام جماعت کو, امام جماعت بھی ماننا ہے اور اس کی ماننی بھی ہے. چیف آف دا آرمی اسٹاف کو بھی ماننا ہے, اس کی ماننی بھی ہے. محب وہ ہوتا ہے جو صرف اہل بیت کو مانتا ہے, یہ مولا ہیں ہمارے بس. لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی مانتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو مانے اور کسی کی نہ مانے, توجہ رکھے گا, اس کو قرآن کی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے. شیطان اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا. تو جو اہل بیت کو مانے اور اہل بیت کی نہ مانے, باقی خالی جگہ آپ بھر لیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. وہ روایت کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے, یعنی علی کو نہیں پہچانا نا. دیکھیں ایک کمر بظاہر ظاہری حملہ ہے کہ اپنے امام وقت پہ حملہ کیا جائے, جیسے کہ ظالموں نے, دشمنوں نے کیا, یہ دشمن کرتا ہے. اور جو اہل بیت کے مقاصد و تعلیمات پہ حملہ کرتا ہے وہ بعض اوقات نادان دوست بھی ہوتا ہے. نادان دوست کیا کرتا ہے؟ ایسا فعل, ایسا عمل انجام دے گا جس سے امام نالا ہو جائے, گریا کرنے لگے, کہہ کے فلاں نے میری کمر توڑ دی. اب امام کہہ رہے ہیں ما قسم ظہری الا رجلا, دو انسان ایسے جنہوں نے میری کمر توڑی ہے, ایک عالم متحتک وعالم متسنک، ایک وہ ہے وہ عالم جو گناہوں کو انجام دینے میں دیر نہیں لگاتا. عالم زمرہ صرف سر پہ امامہ رکھنے والا مولوی صاحب نہیں ہوتا، عربی زبان میں عالم کسے کہتے ہیں؟ نالج رکھنے والے کو. توجہ رکھے گا، عالم کا لفظ کیا ہے؟ یعنی نالج، علم رکھنے والا. عالم یعنی علم رکھنے والا. امام کہہ رہے ہیں وہ عالم، وہ نالج رکھنے والا، وہ اسکالر، وہ ٹیچر، کوئی بھی انسان جو نالج رکھتا ہے لیکن گناہوں کو انجام دیتا ہے، اس نے میری کمر توڑ دی. گناہ کو علم رکھنے کے باوجود آج ممبر پہ ایسے افراد آ رہے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں بظاہر، لیکن کیا ان کی زبان سے ایسے جملے ادا ہو رہے ہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں انہوں نے میری کمر توڑ دی ہے. جو علی اور خدا میں ایک فرق قائل ہو جائے کہ نظر آ جائے تو علی، نظر نہ آئے تو اللہ، یہ کون ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں اس نے میری کمر توڑ دی. جو یہ کہے کہ مملکت خدا داد جو ہے، پاکستان خدا داد نہیں گھوڑا داد ہے، لہذا پوری قوم کو چاہیے کہ وہ مثلا گھوڑے کو سجدہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ عالم متحتک ہے، یعنی اس نے مولا کی کمر توڑ دی ہے. یہ ایسی بات کہہ رہا ہے جس سے مولا پر، مولا کے مکتب پر، مولا کے دین پر، مولا کے آئین پر، مولا کی تعلیمات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. لہذا مولا کہ ان دو افراد میں دوسرا کون ہے؟ جو جاہل ہے لیکن عمل پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور اسے کہہ رہے بھائی تقلید کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو تقلید کے مطابق. وہ نہیں جناب، ہم تو مولا علی کی، امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا انسان ہے جس نے میری کمر توڑ دی، کیونکہ علی کو نہیں پہچانا. جب علی کو نہیں پہچانا، علی کی معرفت تکویر تشریح حاصل نہیں کی، تو پھر عمل غلط ہو گیا، اور جب عمل غلط ہو گیا تو مولا کو کہنا پڑا کہ یہ دو آدمی ہیں جو مجھ پہ گویا حملہ کرنے والے ہیں، میری کمر توڑنے والے ہیں، میرے دین کو، میرے پیغام کو، میرے میسج کو نقصان پہنچانے والے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آئیے ولایت تشریح کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اب امام نے خطبہ نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، ایوہ الناس، اے لوگوں، ان لی حقا علیکم، ان لی علیکم حقا، میرا حق تمہاری گردن پر ہے، ولکم علیہ حق، اور تمہارے کچھ حقوق ہیں جو علی کی گردن پر، یعنی امام کی گردن پر ہیں. اب امام تفسیر فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں فَأَمَّا حَقِّ، جو میرا حق ہے وہ کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، جو تمہارا حق میری گردن پر ہے، امام کی گردن پر واجب ہے کہ وہ حق ادا کرے. امام وہ ہے جو کسی کا حق نہیں رکھتا، حق ادا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ صادق و امین ہے. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، ایک زیارت ہے جسے زیارت ہے امین اللہ کہا جاتا ہے. امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار کو. مولا کائنات کو ہم کیا کہتے ہیں اس زیارت میں؟ امانت دار. توجہ رکھیے گا، کائنات کے سب سے بڑے کون ہیں؟ یہ امانت دار ہیں. السلام علیکم یا، اور یہ وہ زیارت ہے، زیارت امین اللہ، کہ جو تمام ائمہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ اسے امیر المومنین کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ امیر المومنین کا نام لیں گے، اور اگر آپ امیر المومنین کے علاوہ بقیہ 11 ائمہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ امیر المومنین کے نام کے بجائے اس امام کا نام لیں گے کہ جس کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں. اب اہم ترین زیارت ہے، مختصر زیارت ہے، بہترین دعا ہے اس میں. مفاتح الجنان میں جائیے گا، کھولیے گا، جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، امام سے رابطہ برقرار کرنا ہو، دل ڈوبا جا رہا ہو. ابھی ایک بچے نے مجھے کہا کہ مولانا میں یہاں سے چلا گیا ہوں اور دوسرے شہر میں اسٹڈی کر رہا ہوں، میرا دل جو ہے وہ لگتا نہیں ہے پڑھائی میں، نہ نماز میں، گناہ کے جو ہے وہ باب ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا دو رکعت نماز پڑھو، جب بھی مشکل ہو قرآن کہہ رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے مطلب دو رکعت نماز پڑھو. مولا عباس کی والدہ کو ہدیہ کرو، حضرت فاطمۃ الزہرا کو ہدیہ کرو، امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرو. یہ روحانی گفٹ بھیجو گے تو جب تم گفٹ بھیجو گے تو وہ بھی تو گفٹ بھیجیں گے نا، جب تم ہدیہ بھیجو گے تو وہ بھی تو ہدیہ بھیجیں گے نا، ان کے ہدیے کی شکل چینج ہوگی، تمہیں سکون ملے گا، عبادت میں دل لگے گا، نماز پڑھنے میں دل لگے گا، تمہاری اسٹڈی میں تمہارا دل لگے گا، تمہارا حافظہ تیز ہوگا. اب میں نے بتایا اس نے عمل کیا، اس نے کہا کہ ہاں، کل ایک بچہ مجھے ملا مجلس میں، بعد میں اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا تھا پھر میں نے چھوڑ دی, لیکن کہنے لگے کہ مولا مجھے بن مانگے ابھی بھی دیتے ہیں. میں نے کہا بیٹے یہ تو بہت اچھی بات ہے, اب تمہیں دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے. پھر میں نے کہا کہ اس کو نماز کی عادت نہیں تھی, تو میں نے کہا بیٹا ایک کام یہ کرو کہ جاؤ ابھی وضو کرو اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور مولا عباس کی والدہ کو ہدیہ کرو, پھر دیکھنا کہ وہاں سے کیا آتا ہے. توجہ رکھیے گا, زیارت امین اللہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو مولا کائنات کی مخصوص زیارت ہے, ہر امام کے لیے پڑھی جاتی ہے. السلام علیکم امین اللہ. امین کسے کہتے ہیں؟ امین اسے کہتے ہیں جو امانت کو ادا کرتا ہے, حق کو ادا کرتا ہے, کسی کا حق ضبط نہیں کرتا. توجہ رکھیے گا, اب امام کہہ رہا ہے کہ دیکھو اما حقکم علیہ, تمہارا حق میری گردن پر. امام حق کو ادا کرے گا. اب امام کہہ رہے ہیں چار حق ہیں عوام کے, ماننے والوں کے, شیعوں کے, محب کے, جو ہر امام کی گردن پر ہوتے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ فن نصیحت لکم, امام تمہارا خیر خواہ ہوگا, امام تمہیں نصیحت کرے گا, سمجھائے گا پیار سے محبت, نہیں کرو حرام ہے, جائز نہیں ہے, مباح نہیں ہے, والدین کی اطاعت کرو, خدا کا کہنا مانو, تقلید کرنا ہے تقلید کرو. یہ کیا ہے؟ فن نصیحت, نصیحت کرے گا امام, پیار سے سمجھائے گا. نصیحت خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, امام حسین کے لیے زیارت اربعین میں, جو ابھی زیارت اربعین گزری ہے, اربعین کا دن, وہاں پہ ایک زیارت ہے زیارت اربعین. زیارت اربعین کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مومن کی علامتوں سے ایک علامت کیا؟ روزانہ زیارت اربعین پڑھتا ہے. کتنے مومنین ہیں جو روزانہ زیارت اربعین پڑھتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں ومن حن نصحا, حسین نے, حسین ابن علی نے کربلا میں پوری زندگی, نہ صرف کربلا میں, پوری زندگی نصیحت کا حق ادا کر دیا. پتہ ہے امام حسین نے کہاں نصیحت کی؟ علی اکبر کی شہادت, عباس کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں گئے اور کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اپنے بیٹے کے قاتلوں کو نصیحت کرنا, یہ حسین کا دل ہے. عباس کے قاتلوں کو نصیحت کرنا, یہ حسین کا دل. امام نصیحت کرنے خیر آخر وقت تک چاہتا ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, امام آخر وقت تک چاہتا ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فن نصیحت لکھو, امام نصیحت کرے گا خیر خواہی کی بنیاد پر. اس کے بعد وہ توفیر و فیکم, بیت المال سے تمہارا حصہ دے گا, تمہارا حق جو ہوگا وہ دے گا. ایک نوجوان آیا مولا کے پاس, نوجوانی میں شادی نہیں کر سکا, شہوت غالب ہوئی, جا کے تنہائی میں گناہ کیا, مولا کے پاس آیا, مولا میں نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے تنہائی میں. مولا نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہاتھ لاؤ, پھر آپ نے اس کے ہاتھ پہ ضرب ماری, ہاتھ سرخ ہو گئے اور پھر بیت المال سے پیسہ دیا اور کہا کہ جا کے اپنی شادی کا انتظام کرو. وہ توفیر و فیکم, توجہ رکھیے گا. کاش کہ ہم خود مومنین ہمیشہ اس چکر میں نہ رکھیں امام آئیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. خود کوئی ایسا بینک بنائیں یہاں پر جو غریب غربا کی بچوں کی شادی, اسباب تعلیم, ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم کوئی بینک بنائیں اور وہاں خود پیسہ جمع کریں اور خود پھر اس کے حساب سے منصفانہ تقسیم کی جائے. توفیر فیکم. اس کے بعد فرماتے ہیں و تعلیمکم لکی لا تجہلوا, تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں تعلیم دینا چاہتا ہوں, ہر امام یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں, لیکن لا تجہلوا, جاہل نہ رہ جاؤ. علی کے ماننے والا اور جاہل ہو جائے, توجہ رکھیے کہ ایسے ممکن ہے؟ علی کو نہیں پسند اس بات, یہ بات کہ ان کا جاننے والا, ان کا ماننے والا, ان کا پیروکار, ان کا محب, ان کا عزادار جاہل رہ جائے. مولا کہہ رہے ہیں تعلیم دینا امام پہ واجب ہے, ہر امام تعلیم دے گا. اس کے بعد وہ تعدیب گم کئی ماں تعلم, اور تمہیں تعدیب کرے, ادب سکھائے, اخلاق بتائے, آداب زندگی سکھائے, تاکہ تم علم حاصل کرو, تاکہ تم اپڈیٹ ہو جاؤ, تاکہ تم سر اٹھا کے چلنا سیکھو. اب یہ مولانا چار حقوق بتا, چار حقوق اور بتا رہا ہوں جو مولانا نے کہا میرے تمہاری گردن پر. ہر امام کے چار حقوق ہیں, یہ حقوق جو ہیں جب ہم انہیں جان لیں گے تو اب ہمارا رویہ, عمل, بیہیویئر امام سے مختلف ہو جائے گا, اور جب مختلف ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کام کر سکیں گے کہ اپنے امام کو عالم غربت سے نکالیں. کہیں گے مولا آپ تنہا نہیں ہیں, ہم آپ کو پہچانتے ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا ہیں چار حقوق جلدی سے بتا کر میں مصائب کی طرف آ جاؤں. فل وفا او بل بیع, تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اس کی کل. فل وفا او بل بیع, پہلی چیز کیا ہے؟ وفا, جو تم نے امام سے بیعت کی ہے اس کا حق ادا کرو، وفا یعنی پورا کرو. ہر مومن یہ دیکھے کہ جو بیعت میں نے علی سے، حسن سے، حسین سے، ایک ایک امام سے، خصوصاً امام زمانہ سے کی ہے، کیا میں اسے ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اس عہد پر قائم ہوں؟ کیا میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ایمان متزلزل ہو گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ڈگمگا گیا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں؟ بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ جناب یہ بہت اچھا ہے، جیسے کہ آپ ہوتے ہیں عام انسان کو دیکھتے ہیں، بظاہر جسمانی طور پر بڑی اچھی ہیلتھ کا حامل ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن اندر کیا کیا اس کی خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اندر ہی اندر کیا تباہی پھیل. اب یہ اسموکنگ جو ہے، یہ دھواں جا کے کیا کرتا ہے، یہ بدترین جو ہے بیماریاں ایجاد کرنا شروع کرتے. تو بظاہر انسان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کیا میں ایسا تو نہیں ہوں گا کہ میرا ظاہر اچھا ہے لیکن میرا ایمان، عقیدہ، عمل، اخلاق سب بگڑتا چلا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب امام کہہ رہے ہیں کہ وہ نصیحہ فی المشہد والمغیب، امام کے خیر خواہ رہو، امام جب بلائے تو تم اس کی اجابت کرو، جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرو. بس انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کروں گا. یہ جب ہمیں حاصل ہو جائے گا تو پھر ہم امام کو اس عالم غربت سے نکال سکیں گے. اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے، میں جملہ دے کے جا رہا ہوں، ساتویں امام کا جملہ ہے. ساتویں امام کہتا ہوں وہ ہوا طرید الوحید، امام زمانہ کے لیے فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ درود بھیجے محمد وال محمد پر. کمال الدین میں باب 34 میں یہ روایت موجود، ساتویں امام فرما رہے ہیں، امام عصر یعنی ہمارے زمانے کے امام کے لیے. وہ ہوا طرید الوحید الغریب، وہ طرید ہے، طرید یعنی باہر نکلا ہوا ہے، طرد کرنا یعنی دور کرنا، طرید یہاں پہ معنی کیا ہے؟ جو باہر نکلا ہوا ہے. ایک وحید ہے یعنی اکیلا ہے، تنہا ہے. غریب ہے یعنی اپنے چاہنے والوں کے درمیان اسے پہچاننے والا کوئی نہیں. تین صفت امام زمانہ کے لیے، تینوں قیامت کی صفتیں ہیں. یعنی اگر اس پہ میں مصائب پڑھوں تو یہ مصائب جو ہیں وہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے. طرید ہے، طرید کسے کہتے ہیں؟ جو باہر نکال دیا گیا ہو. امام باہر کہاں نکلے ہیں؟ باہر سے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام اپنے شیعوں میں نہیں ہیں، پہچانے نہیں جا رہے، ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے درمیان آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے. جب امام کو ظہور ہوگا تو ہم کہیں گے ہاں فلاں صاحب کو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے اپنے امام کو دیکھا تھا، اس وقت نہیں پہچانا تھا، آج پہچانیں گے جب امام کو ظہور ہو جائے گا. وہ طرید ہے، وہ دور نکلا ہوا ہے. اس کے بعد کہاں؟ الوحید، تنہے تنہا ہے وہ امام. وہ غریب، وہ امام غریب ہے، ہمارے آئمہ غریب ہیں عزیزانی گرامی. یہ غربت صرف غریب الوطنی نہیں ہے، رسول اللہ اپنے ہی چاہنے والوں کے درمیان غریب ہیں، علی اپنے ہی چاہنے والوں کے درمیان غریب ہیں، امام حسن اپنے ہی چاہنے والوں کے درمیان غریب ہیں. اگر یہ غربت نہ ہوتی تو پھر اس بے دردی سے شہید نہ کیا جاتا. یہ غربت ہی ہے کہ بظاہر نام لیوا افراد، بظاہر ساتھ اٹھے بیٹھنے والے، امام حسن نماز پڑھنے کے دوران امام کے نیچے سے مصلی کھینچ لیتے ہیں. صحابہ کے مقام پر امام پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کی ران مبارک زخمی ہوتی ہے. یہ عالم غربت کی نشانی ہے. غربت کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ رسول کے 75 یا 95 دن بعد زہرا کے دروازے کو جلایا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہوگی؟ شہر مدینہ وہی شہر مدینہ ہے، زہرا کا گھر وہی گھر ہے، رسول کی بیٹی وہی ہے. گلی تبدیل نہیں ہوئی، گھر تبدیل نہیں ہوا، مسجد تبدیل نہیں ہوئی، صرف وقت بدلا ہے. وقت بدلا، لوگ بدل گئے. اہل بیت غریب ہو جاتے ہیں. جب لوگ ساتھ نہ دیں تو پھر زہرا کے گھر کو بھی جلایا جاتا ہے. شب شہادت رسول اللہ ہے، شب شہادت ہے امام حسن مشتبہ ہے، تابوت بھی نکلے گا مولا کا.
ادب کے لحاظ سے مجھے آج رسول اللہ کے مصائب پڑھنے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی شخصیت ارفع و اعلیٰ ہے. کل انشاءاللہ میں امام حسن کے مصائب پڑھوں گا اگر زندہ رہا. رسول اللہ غریب ہو گئے اپنی زندگی میں. ایک دفعہ کافروں کا فتنہ ہے، اللہ نے وہ دبا دیا، مشرکوں کا فتنہ ہے وہ دبا دیا، لیکن منافقوں کا فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ رسول اپنی زندگی میں تن تنہا ہو گئے، غریب ہو گئے، اپنے ہی شہر میں غریب الوطن ہو گئے. ابھی دنیا سے اٹھے نہیں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول نعوذ باللہ ہزیان بکرا ہے، یہ غربت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قلم و دوات کا نہ لانا یہ غربت نہیں ہے تو کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی کے مقابلے میں رسول کی غربت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول غریب سے غریب ہو گیا، تنہے سے تنہا ہو گیا، اکیلے سے اکیلا ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسامہ کے لشکر میں جن لوگوں کو بھیجنا تھا انہوں نے سرپیچی کی ہے، نہیں گئے. توجہ رکھے، یہ غربت ہے رسول کی. رسول کے حکم کو نادیدہ لیا جا رہا ہے، رسول کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تقدم بین ید اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز اونچا مت کرو. یہ کیا یہ غربت ہے رسول کی؟ لوگ آگے کہتے ہیں یا محمد اخرج، اے محمد باہر نکلنا، اعوذ باللہ. یہ غربت نہیں ہے تو کیا ہے عزیزان گرامی؟ رسول اللہ، ہماری تحقیق اور روایات کے مطابق، بعض روایت کے مطابق رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. علی کی ولایت کے اعلان کے بعد یہودیوں کی سازشیں بڑھتی چلی گئیں کہ اب رسول نے کیا کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل، نعمت تمام، اللہ دین اسلام تو راضی ہوگی. کیوں؟ علی کی ولایت کے سائے میں، یعنی اپنے بعد ایک زندہ امام کو پہچنوا دیا ہے رسول نے، لہذا اب رسول کے خلاف متحد ہو جاؤ، اب رسول کی اس ولی کے خلاف متحد ہو جاؤ. زیدن گرامی، یہ جو کچھ علی کو محروم رکھا گیا اس کے پیچھے بھی دشمن کا ہاتھ ہے عزیزان گرامی. توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کی تعلیمات کو جو پامال کیا گیا اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے. بس عزیزان گرامی، آپ روز بروز کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وقت یہ آیا کہ اب رسول سے مسجد نہیں آیا جاتا. ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ علی کے سہارے آئے اور کہا، منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، نحیف ہو چکے ہیں، رنگ تبدیل ہو رہا ہے، نقاہت جاری ہے، اور کہا کہ بہت جلد میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا. لوگوں نے گریہ شروع کیا، اے رسول اللہ ایسی باتیں نہ کہیں، ارے ہم نے آپ کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے. کہا کہ یہ حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، دیکھو اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے لے لے، اگر کسی کا کوئی حق پامال ہوا ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ رسول اللہ فلاں مقام پر آپ کے ہاتھ میں ایک چابک تھا، وہ چابک میری پیٹھ پہ آگے لگا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں اس چابک کا بدلہ لوں. اب یہ سننا تھا، مسلمانوں میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی، ارے یہ مسلمان کلمہ گو کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، ارے یہ کیسے بدلہ لے گا؟ رسول اللہ کی حالت نہیں ہے کہ ان سے نعوذ باللہ کوئی بدلہ لیا جائے. اور بالفرض اگر رسول سے چابک تمہاری پشت پر لگ گیا تو یہ بدلہ نہیں لیا جائے گا. اس نے کہا کہ نہیں میں لوں گا. رسول نے کہا جاؤ میرا وہ چابک لے کر آؤ. سلمان گئے، چابک لے کر آئے، کہا کہ اس صحابی کو دے دو. اس مسلمان کو دے دیا. رسول آگے جھک گئے، کہا کہ اپنا بدلہ لے لے اے مسلمان. اللہ اکبر، یہ رؤوف و رحیم ہے، یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. عزیزانی گرامی، تصور کر سکتے ہیں رحمت للعالمین اپنے آپ کو ایسے پیش کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں تھا، میں میری قمیض نہیں تھی، میں حج کر کے آ رہا تھا، تو آپ کا چابک میری پیٹھ پر
پر، میری پشت پر، میری جلد پر لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی حالت میں ہو تو میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ اللہ ہوا کہ کوہرام برپا ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں، رسول اللہ نے اپنی قمیض مبارک کو اٹھا دیا کہ آ اپنا بدلہ لے لے۔ جیسے ہی قمیض کو اٹھایا اس نے چابک پھینکا اور ایک دفعہ مہر نبوت کے مور نبوت کے بوسے لینے شروع کیے۔ یا رسول اللہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا، میں تو مور نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، یہ وقت بھی گزر گیا، آخری وقت آ پہنچا میرے رسول کا۔ اب وصیتیں فرماتی ہیں، علی تم مجھے غسل دو گے، علی تم نماز جنازہ پڑھو گے، علی قبر میں تم مجھے اتارنا، ملائکہ تمہارے ساتھ غسل دینے میں مدد کریں گے۔ ایک دفعہ آخری وقت آ پہنچا، پسینے کے آثار پیشانی پر ہیں۔ ایک دفعہ رسول نے آنکھیں کھولی، دیکھا ننے شہزادے حسن و حسین رسول کے سینے پر ہیں۔ ایک دفعہ مولا کائنات نے چاہا کہ بچوں کو، شہزادوں کو ہٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں ہے، اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے اس کے بٹن کھول دو تاکہ اس کی جان کنی کی عالم میں آسانی ہو سکے۔ امام علی نے کہا، یا رسول اللہ میں حسنین کو ہٹا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا، نہیں، حسنین کو رہنے دو، حسنین کو رہنے دو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ ارے یہ میرے شہزادے ہیں، میری آنکھوں کے نور ہیں، ارے جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، یا رسول اللہ آج چھت کے نیچے، ارے نواسے کو ہٹانا آپ سے منظور نہ ہوا، ذرا کربلا آ جانا، ارے حسین ہوگا، لاشیں بے سر ہوگی، ایک ننی بچی آئے گی، ارے اسا بھی جدا کیا جائے گا، کوئی تماشے مارے گا، کوئی دور مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کہتی ہیں، کسی نے دقل باب کیا، میں نے کہا اے مسلمان واپس چلا جا، اللہ کے رسول کی یہ حالت نہیں ہے، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر سناٹا پھیل گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ دقل باب ہوا، کسی نے زور سے دستک دی، کہا کہ اے سائل چلا جا، اللہ کا رسول اس عالم میں نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ تیسری مرتبہ، پہلے دو مرتبہ سے زیادہ کسی نے دروازے کو بجایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور کہا، فاطمہ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں بابا۔ کہا یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے دروازے کا اجازت ہے کہ ملک الموت اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، ارے ملک الموت فرشتہ آنے سے پہلے اجازت طلب کرے، ارے یہ وہ دروازہ ہے جس میں رسول آ کے سلام کرے، مگر 75 یا 95 دن نہ گزریں گے، ارے اسی دروازے کو آگ لگائی جائے گی۔ یا رسول اللہ، درو دیوار کے درمیان آپ کی شہزادی، ارے محسن شہید ہو جائے گا، ہاں تابوت امام حسن آئے گا۔ دو جملے ادا کرنا چاہتا ہوں، دارو یہ رسول بھی غریب ہے، اس کا نوازا بھی غریب ہے، حسن سبز مشتبہ، ارے سبز قبا، اللہ اکبر، ارے زہر دے دیا امت نے۔ بہن جلدی سے تشت لے کر آئی، اب جو تشت لائی، ایک دفعہ بھائی کو الٹی ہونی شروع ہوئی، ارے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے۔ میں کہوں زینب، ارے یہ کربلا کی تیاری ہے، اے بی بی آج تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، ارے کل میدان کربلا میں قاسم کی لاش کے۔ بس عزادارو، امام نے وصیت کی۔ ایک دفعہ امام حسین آگے بڑھے اور کہا، بھیا اس قوم جفاکار نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ارے خدا ان ظالموں سے بدلہ لے۔ لیکن امام حسن نے کچھ نہیں کہا اپنے بارے میں، اور کیا کہا، ایک منٹ رک جائیے، مجھے مسائے پڑھنے دیجیے۔ کیا کہا؟ لا یوما کا یوم کے یا ابا عبد اللہ، یعنی امام حسن بھی امام حسین کے مصائب پڑھ رہے، اے حسین مجھے زہر دیا، میں اپنوں میں ہوں، میں بستر پر ہوں، میں حجرے میں ہوں، زنوں بچے ساتھ ہیں، بھائی ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، لیکن مجھے کربلا نظر آ رہی ہے، ارے تو تنے تنہا قتل کیا جائے گا، ارے 3 دن کا پیازا شہید کیا جائے گا۔ بس دار و شہادت ہو گئی، امام کا جنازہ اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی تاریکی میں نکلا ہے، اجرکم اللہ، یہ پہلا جنازہ ہے، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، اڑی شان سے لے کے چلے حسن کے جنازے کو کہ رسول کے پہلو میں دفن کریں گے، امت آڑے آ گئی، کہا کہ دفن نہیں کرنے دیں گے، جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا، ارے جب واپس آیا ہے تو جنازے پہ تیر لگے ہوئے، ارے بہنوں نے ماتم کیا، ارے بھیا، ارے کیا یہ دن بھی دیکھنا تھے؟ بس یہی فرق ہے حسن کے اور حسین کے جنازے میں، حسن کے جنازے پر تیر تھے اور تیروں پر حسین کا لاشا